ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی گئی ہے. بظاہر تو مختصر ہے لیکن ایسی جامع آیت ہے کہ اگر اس آیت پر ہی ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن. اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والوں. ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھ چکے، جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یقیناً ایمان کا مطلب یہی، لیکن پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. کیونکہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بھئی ایمان تو لا چکے، کلمہ طیبہ پڑھ چکے، لیکن اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک واقعہ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم اسلام کیا چیز ہے اس کو سمجھ سکیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کے معنی ہیں اطاعت و فرما برداری کرنا، اور مسلمان کو بھی اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ مسلمان کے معنی بھی ہیں گردن نہادن، گردن جھکا دینا، گردن رکھ دینا، یعنی اللہ اور رسول کے حکموں کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا. اس کے معنی ہے مسلمان، اس کے معنی ہے اسلام. تو اسلام کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے بغیر چوں چرا کے، اس کا نام ہے اسلام. جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. مثلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بار بار اپنے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بالآخر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. ہر آدمی کو اگر خواب میں ایسی کوئی بات نظر آئے تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اس لیے ان کا خواب بھی وہی کے درجے میں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں یہ عمل دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میں کیا کروں. یہاں اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیے کہ انہیں حکم پر عمل کرنے میں کوئی تردد تھا، کوئی پریشانی تھی، بلکہ وہ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ فنظر مادہ تھا، تمہاری کیا رائے ہے. لیکن بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے افعل، آپ کیجئے، ما تؤمر جس کا حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو دیکھیے قرآن مجید میں اس واقعے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور ساتھ میں فرمایا فلما اسلما، اس وجہ سے میں نے اس واقعے کو سنایا. یہاں پر بھی اسلام کا لفظ آ رہا ہے. اسلام میں پورے کو پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین, جب وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے یا اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم پر پورے طور پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا, یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو تو محبت پدری جوش مارے اور پھر میرے ہاتھ نہ چلے. اس لیے انہوں نے پیشانی کو نیچے کیا, گردن اوپر رکھی, بلکہ پشت اوپر رکھی گردن. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں فلما اسلما, تو یہاں اسلامہ کا لفظ لائے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ سنایا آپ, کہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا, اس کا نام اسلام. وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل اس کو مانے نہ مانے, لیکن ہم اس حکم پر عمل کرنے کے لیے پورے طور پر اپنے آپ کو تیار پائیں, اس کا نام اسلام. اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ میاں صرف ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ کر پڑھ لینا یا صرف نماز پڑھ لینے سے ایمان تو لے آئے, لیکن ابھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اسلام کے باقی تقاضوں پر عمل نہ کرو. تو یہ مطلب ہوا اس کا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے پانچ حصے فرمائے. سب سے پہلی جو چیز, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے, اور جو دین ہمیں دیا ہے اس کے پانچ حصے فرمائے. اب پانچوں حصوں پر اگر عمل ہوگا تو پورے دین پر عمل ہوگا. اگر دین کے کسی ایک حصے پر عمل ہو گیا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی ایک حصے پر عمل کیا, لیکن باقی چار حصوں پر عمل نہیں ہوا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دین جو ہے ہمارا پانچ حصوں میں تقسیم ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے عقیدہ, عقائد. تو عقائد بھی درست ہونے چاہیے. اب عقائد کس کا نام ہے؟ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے اکیلے ہونے کا یقین, اللہ کے مشکل کشا ہونے کا یقین, رزق رساں ہونے کا یقین. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو عقائد بھی درست ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے نبی پیغمبر, ساری کتابیں برحق, فرشتے برحق, جنت اور دوزخ برحق, یہ عقائد. اور عقائد کے بعد اب نمبر آتا ہے عبادات کا. تو عقیدہ بھی درست ہو, اس کے بعد عبادات ہیں. اب عبادات کی ایک فہرست ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تسبیحات ہیں, ذکر اللہ ہے, ذکر اذکار ہیں, یہ سب عبادات. تو عقائد بھی درست ہو, دین کے ایک حصے پر عمل ہوا. عبادات ہوں درست ہونی چاہیے, ایک حصے پر عمل ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں معاملات. معاملات ہمارے لوگوں سے صحیح ہوں, لین دین صحیح ہو, خرید و فروخت درست ہو, یہ معاملات, یہ بھی درست ہونے چاہیے. اگر یہ درست ہو گئے دین کے ایک حصے پر عمل ہوا. اس کے بعد آ جاتی ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں انسان ایک دوسرے سے میل جول جو رکھتا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو. ہمارے معاملات تو الگ ہیں, معاملات کے ساتھ معاشرت یعنی ہمارا ملنا جلنا, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, یہ صحیح اسلامی طریقوں کے مطابق ہوں تو معاشرت پہ بھی عمل ہو گیا. اور پانچویں چیز ہے اخلاق, کہ باطنی اخلاق بھی درست ہوں. کسی کے لیے دل میں حسد نہ ہو, کبر نہ ہو, دوسرے کو حقیر نہ سمجھے, بغض و عداوت نہ ہو, یعنی رذائل سے پاک, ان سب کا نام اخلاق. قلوب کا تزکیہ. تو اب دیکھیے اگر ہم صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, یا ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہے, یا ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں, تو یوں کہہ لیجئے کہ دین کی ایک چوتھائی پر تو ہم نے عمل کیا، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکات دے کے، لیکن دین کی جو تین چوتھائی ہیں باقی اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کلمہ طیبہ تم نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کے باقی جو تقاضے ان پر بھی عمل کرو، معاملات بھی ٹھیک کرو، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان، لیکن مسجد سے باہر گئے دکان پہ تو مسلمان نہیں۔ ارے بھائی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی مسلمان ہوں، دفتر میں بھی مسلمان ہوں، اور اپنی دکان پر بھی مسلمان ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان ہوں، اور لوگوں کے ساتھ جب ملیں جلیں ان کے ساتھ بھی اسلام والا معاملہ کریں، اور اسی طریقے سے دوست احباب ہیں ان کے تعلقات ہیں وہ سب بھی ہم اس وقت کریں، یعنی اسلام کے حقوق کے مطابق ان کو حق دیں، تب ہم سمجھے جائیں گے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، ورنہ یہاں آئیں تو کچھ، باہر جائیں تو کچھ۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب دین میں پورے کے پورے داخل کیسے ہو جائیں گے بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذرائع عطا فرمائے علم حاصل کرنے کے، مختلف ذرائع، مثلا ہماری آنکھ ہے، یہ آنکھ ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آنکھ کو، آنکھ سے دیکھ کر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھنے کا علم ہم حاصل کرتے ہیں۔ کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھ کر پڑھتے ہیں، کتاب میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں آنکھ سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم جن کا علم حاصل کرتے ہیں تو آنکھ سے علم حاصل کرتے ہیں، تو گویا آنکھ بھی ہمارا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اسی طریقے سے ہمارا کان، یہ کان بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بہت ساری چیزیں ہم سن سن کر حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، وہ دیکھ تو نہیں سکتا لیکن کان کے ذریعے سن سن کے علم حاصل کرتا ہے۔ کتنے ایسے نابینا علماء ہیں جو بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن کان کے ذریعے سے انہوں نے علوم حاصل کیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ذریعہ ہے زبان، زبان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ذریعہ علم حاصل ہونے کا۔ اسی طریقے سے ہاتھ ہے، ہاتھ سے چھونے کا علم حاصل ہوتا ہے کہ بھئی کون سی چیز ٹھوس ہے، کھردری ہے، ریشم کی طرح نرم ہے یا سخت ہے، تو یہ چھونے سے علم حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ناک ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہمیں چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، زبان سے پتہ چلے گا میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا بے مزہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ذریعہ ہے عقل، عقل کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذرائع جو بھی ہمیں عطا فرمائے یہ محدود پیمانے پر ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے اگر ہم اس کو نکالیں گے تو یہ پھر اس ذریعہ علم حاصل کرنے کا وہ ذریعہ نہیں رہے گا۔ مثلا آنکھ دیکھنے کا ذریعہ ہے، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیکھنے کا ہوتا ہے، ہم اس سے چاہیں کہ سننے کا علم حاصل کریں تو یہ غلط ہو جائے۔ کان سے ہم سن سکتے ہیں لیکن ہم چاہیں کہ ہمارے کان دیکھنا بھی شروع کر دیں تو وہ اپنے دائرہ کار سے باہر ہم نے اس کو کر دیا، اس کا دائرہ کار صرف سما تک ہے، سننے تک ہے۔ ہاتھوں کا جو ایک دائرہ ہے وہ چھونے تک ہے، اگر ہم چاہیں کہ یہ ہاتھ سے ہم خوشبو بھی سونگ لیں تو اس کا دائرہ کار میں وہ چیز نہیں آتی۔ اسی طریقے سے عقل ہے، عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، جب تک ہم اس کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں گے اس وقت تک ہم عقل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک چیز ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت کسی نے چیز ایجاد کی ہے، تو آنکھ سے ہمیں یہ تو پتہ چل گئی کہ بھئی بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن یہ کہ اسے کس نے ایجاد کیا، کس طرح ایجاد کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ آنکھ سے نہیں معلوم ہو سکتے، یہ عقل سے معلوم ہوں گے۔ آدمی سوچے گا بھئی فلاں شخص کی ایجاد ہے، جب یہ چیز بنی ہے اتنی خوبصورت کسی نے بنائی تو کوئی بنانے والا بھی ہوگا، یہاں ہم عقل دوڑائیں گے۔ تو عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کی حد تک وہ فائدہ مند ہے، وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جب ہم اس عقل کو اس کے دائرہ کار سے باہر لائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ بات بتائی کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ذرائع ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ آنکھ ناک کان، اسی طریقے سے عقل بھی ہے. اور پھر جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے تو وہاں ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ ہے وحی الہی. وحی، اب اگر ہم وحی الہی میں عقل کو دوڑائیں گے تو یہ عقل ہمیں گمراہ کر دے گی. اس لیے ہر ایک کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں گے، اگر دائرہ کار سے نکال دیں گے تو گمراہی اختیار کر لیں گے. آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے فتنے پھیلے ہیں، اس کا ذریعہ عقل ہی ہے. عقل کے ذریعے لوگوں نے پھیلائے بڑے بڑے فتنے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کسی حلال چیز کو حرام کر دیا، کسی نے حرام کو حلال کر دیا. چونکہ وحی الہی پر عمل نہیں ہوا اور عقل کے گھوڑے ہم نے وہاں پر دوڑائے، نتیجہ گمراہی، کسی کو کچھ نہیں حاصل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں. عقل کا ایک دائرہ کار، ارے بھائی عقل تو آتی ہی وہاں پر ہے، عقل تو جو ہے جہاں پر، یعنی جہاں پر ہمیں کوئی بات سمجھ آ سکے، لیکن جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہی پر آتی، پھر وہی بتاتی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیے وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی ہے. عقل تو کہے گی بھی ہماری عقل میں تو نہیں آتی یہ بات کہ مرنے کے بعد بھی ہم اٹھائے جائیں گے. کفار کو یہیں سے جو دھوکہ لگا، اور انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایزا متنا و کنہ تراب و ایزامن اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی، اینا لمبعوثون، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں صاحب کھاؤ پیو عیش کرو بس، عالم بعیش، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتی. اس نظریے پہ عمل کرتے ہیں، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، یہ کافروں کا عقیدہ. لیکن ایک مسلمان کو وحی الہی کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی جو انبیاء پر نازل ہوتی، اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی، اس زندگی میں بہت کچھ ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی ہے، اعمال کی جواب دہی بھی ہے، اور بدلے کا دن ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. جو بدلہ دے گا وہ اللہ رب العزت، سزا بھی دیں گے بدلے بھی دیں گے. تو وحی الہی کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. اب اگر کوئی آدمی یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑائے تو عقل تو یہاں گمراہ کر دے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب سور کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سور حرام ہے. یہاں اگر ہم کہیں کہ کفار ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سور کھاتی ہے، نہ صرف کھاتی ہے بلکہ بہت مزے لے لے کے کھاتی ہے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، عقل دوڑاتے ہیں کہ صاحب چونکہ مزہ آتا ہے ہر مزے کی چیز حلال، اللہ حزب اللہ. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو شراب میں مزہ آتا ہے، تو کیا شراب حلال ہو جائے؟ بہت سے لوگوں کو زنا میں مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں صاحب اس میں کیا فرق ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بے حجاب ملاقات میں کیا فرق پڑتا ہے، پردہ کون سا ضروری چیز ہے؟ یہ ساری عقل کے فطور، لیکن ہم عقل کو وہاں استعمال کر رہے ہیں جو اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی. عقل تو یہاں پر آ کر گنگ ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، اور وہیں سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی عقل کو اب یہیں رہنے دو، اس کو آگے مت لاؤ، اب یہاں سے وحی الہی کو کام میں لاؤ کہ وحی کیا کہتی، اس کے مطابق عمل کرو تو پھر دین پر، اسلام پر عمل کر سکو گے، ورنہ نہیں. تو اس لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج بہت سارے لوگ، ہمارے یہاں ایک بچہ مارکیٹنگ میں ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ پورے اپنے دینی لباس کے ساتھ اور پورے جو اس کا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں. یعنی آج اس پر عقل حیران ہو رہی ہے ہماری کہ یہ دیندار ہو کے مارکیٹنگ میں آ گیا، اس کو داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹنگ میں کیسے لے لیا. ہمیں اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ بھائی جو آدمی جو ہے وہ نہ تو دین پر ہے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے، اور دھوکے بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو کیا اس کا کاروبار ترقی کر سکے گا؟ ارے بھائی کاروبار کی ترقی تو دیانت داری پر ہے، امانت داری پر ہے. جو بھی اسے کاروبار فراہم کرے گا تو وہ جو ہے وہ آگے آ جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی لباس آدمی پھٹا پرانا پہنے لیکن اس کے پاس اللہ نے عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اب اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن کوئی آدمی بہت اچھے کپڑے پہن لے تو کیا اس سے کاروبار ترقی کر جائے گا؟ آج حیرت اس بات پہ ہوتی لوگوں کا، ارے دین یہ اس لباس میں، اس حلیے میں مارکیٹنگ میں آیا، اس پہ حیرت. اور حیرت کسے مسلمانوں کو، افسوس کی بات. تو افسوس اسی پر ہوتا ہے کہ آج جو چیزیں ختم کرنے کی تھی ان چیزوں کو آگے لا رہے ہیں، اور جو چیزیں آگے لانے کی تھی انہیں پیچھے کر رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جس جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بظاہر دیندار، تو دینداری لیکن کہاں تک ہے کہ نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، کچھ اور دین کے کام بھی کر لیتے ہیں، کچھ خیر کے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے معاملات کا، کسی نے وعدہ کر لیا ہے مال پورا دینے کا وعدہ کہ فلاں فلاں وقت تک دے دیں گے، لیکن یہاں آگے فیل ہو جاتے ہیں، یہاں آگے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو غیر ملکوں سے اور غیر مسلموں کی جو ای میلز آتی ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی تم نماز نماز تو بہت پڑھتے ہو، میٹنگیں چھوڑ کے نماز میں چلے جاتے ہو، لیکن یہاں پر آ کر تمہارا کیا ہوتا ہے کہ ہم سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے میں ہم مال دے دیں گے، تم نے تو نہیں دیا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، کیسے مسلمان ہو؟ ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک دین سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لی تو ہم مسلمان ہیں پکے، مسجد میں آ گئے جمعہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، باقی تقاضے کہاں چلے گئے دین کے؟ بھائی آج ہم مسلمان بدنام ہو رہے ہیں ان معاملات کی وجہ سے. یاد رکھو ہم اذیتیں دیتے ہیں دوسروں کو، سمجھتے ہیں مسلمان، گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کر دی، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نکل نہیں سکتا، اس کی وجہ سے ہم نفلے پڑھ رہے ہیں. بڑے خوش ہیں کہ صاحب نفل پڑھنے گئے ہوئے مسجد میں، نماز پڑھنے گئے ہوئے. یاد رکھیے اس کا نام اسلام نہیں. ہماری ہم اپنے نفلوں میں خوش اور لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. یہ ہماری نفلیں کوئی کام نہیں آئیں گے ہمارے جب تک کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان نہ بنیں اسلام کے باقی تقاضوں پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نفل نہ پڑے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دین کے حصے ان پر بھی تو عمل کرو میرے عزیز بھائیوں. اخلاقیات کہاں چلی گئی، معاشرت کہاں چلی گئی، معاملات کہاں چلے گئے ہمارے؟ اور انہی بنیادوں پر آج ہم دیکھیے، نماز کوئی اگر پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صحیح صحیح رات جاگتا ہے، اس کا فائدہ صرف ہماری اپنی ذات کو ہے بس، اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہے. لیکن اگر آپ معاملات درست رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں گے، وقت کی پابندی کریں گے اور معاملات کو درست طریقے پر چلائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے جو وعدہ کیا اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا. لوگوں کے ساتھ رہن سہن آپ کا اچھا ہو، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. دین خالی تبلیغ سے نہیں پھیلا، دین خالی تلوار سے نہیں پھیلا، دین خالی صرف نماز روزے سے نہیں پھیلا، دین تو اخلاق اور کردار سے پھیلا. حضرت حذیفہ بن الیمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً. اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو رہے ہیں، راستے میں ابو جہل مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس وقت ہمارا اور ان کا معرکہ درپیش ہے، اس وقت جنگ بدر کا معرکہ پیش تھا، اور تم وہاں جاؤ گے تو لڑائی میں حصہ لو گے، ہمارے خلاف لڑو گے، لہذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے. چنانچہ وعدہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اس وقت آپ تیاریوں مصروف تھے جنگ کی، اور بتایا کہ اس طرح سے ابو جہل سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے اس قسم کا وعدہ بھی لے لیا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے وہ تلوار کی نوک پر رکھ کر لیا گیا، اس لیے ہم نے اس سے وعدہ کر لیا، لہذا اس وعدے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب وعدہ تم نے کافر سے بھی کیا ہے تو اس کو پورا کرو. ابو جہل سے وعدہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر سے تو دور رکھا، لیکن وعدے کی پاسداری کرائی. دین اسلام تو یہ ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، خود ہر شخص، کہنے والا بھی خود محتاج ہے. الحمدللہ سب سے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا جائزہ ہم خود لیں، اور آپ حضرات کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ معاملات میں ہم کتنا پورا اترتے ہیں، وعدے کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہم کس طرح کرتے ہیں، ہمارے اخلاق سے کوئی تنگ تو نہیں ہے، ہماری زبان سے تو کوئی تنگ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی، ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا، اور باقی جو دین کا حصہ ہے معاملات معاشرت اخلاق، اس کو دین سے خارج کر دیا. یاد رکھیے کہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس طرح نماز پڑھنے کا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے تکلیف سے، یعنی اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کسی کو تکلیف نہ دے. تو اس لیے نماز روزہ اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ آدمی یہ بھی کام کرے اس میں بھی آگے بڑھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے باقی تقاضے ان پر بھی عمل پیرا ہو. آج ہماری بہت ساری جو کوتاہیوں کی بنا پر دین کی صرف ایک تصویر تو نظر آتی ہے لیکن دوسرا رخ نظر نہیں آتا. ہماری جو اخلاقی خوبیاں وہ چھپ کر رہ گئی ہیں، جو معاملات تھے وہ چھپ کر رہ گئے. تو اس لیے وعدہ پورا کرنا، اسی طریقے سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ایک مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو مسلمان ہے، جب دفتر میں جائے تو بھی مسلمان، جب گھر میں ہو تو بھی مسلمان، جب شادی بیاہ کر رہا ہو تو بھی مسلمان، اور موت اور غم کا معاملہ ہو اگر کسی کی موت ہو گئی تو بھی مسلمان. یہ نہیں کہ اس وقت رسمیں آ گئیں، اس وقت دین کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آیت مبارکہ اگرچہ مختصر سی ہے، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں جو ہے وہ کتنے موتی ہیں، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم دین کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی دین پر پورے پورے عمل کرو، ایسا نہ کرو کہ کچھ حصوں کو چھوڑ دو کچھ کو لے لو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دین شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں ہمیشہ دشمنی پر ہی ابھارے گا اور تمہاری دشمنی ہی کرے گا، تمہارے خلاف چلے گا. وہ تو چاہے گا کہ تمہیں جہنم میں لے جائے، اس لیے کہ وہ خود جہنمی ہو گیا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی تعداد زیادہ ہو سکے تو مسلمانوں ہی کے پاس آئے گا گمراہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے جتنے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.